شجر طیبہ کے عنوان سے یہ گفتگو آپ کے سامنے مسلسل چل رہی ہے اور آپ حضرات الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دیکھیے، جب بھی گفتگو مجالس میں ہوتی ہے، یقیناً جتنی کوشش کی جائے کہ مجلس دلیل، برہان، منطق، آیات، روایات کے ذریعے ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے کہ بہت سارے مفسرین نے کلمہ طیبہ فلاں چیز کو کہا ہے، کسی نے فلاں چیز کو کہا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی ہے، لغت میں بحث ہے، اصل میں کہاں سے ہے، اشتقاق کہاں سے ہوا، کیا وجہ ہے، بنیادی معنی کو حفظ کر کے تمام جو اس کے مشتقات ہیں اس پر، جہاں قرآن نے جہاں جہاں جن الفاظ کو استعمال کیا ہے اس کا اصلی معنی سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، تو یہ پھر ایک تفسیری گفتگو ہو جائے گی اور مجلس اپنے ماحول سے باہر آ جائے گی۔ مجلس قرآن، حدیث، تعلیمات اہل بیت اور پھر یہ بات بتا کر جو آپ کا موضوع ہے اور پھر مسائل کی منزل کی طرف آئے گا۔ لیکن مطالعہ کا شوق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہرحال میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم جو سورہ ابراہیم کی اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ مسلو علم طرح کیفا، حبیب بالکل واضح ہے تمہارے لیے بات کہ کیفا، کس طرح سے پروردگار عالم نے مثال دی، کس کی، کلمتن طیبتن کی، کلمہ طیبہ کی مثال دی۔ کلمہ طیبہ کو خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کس کے ذریعے، شجر طیبہ کے ذریعے۔ آپ کہتے ہیں فلاں صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے تھے، ان کو آگ نہیں لگی ہوتی، شعلے نہیں نکل رہے ہوتے، لیکن ان کے غصے کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں آگ کے شعلوں کی مدد سے، تو وہ ممثل ہے، یہ ممثل اللہ، یعنی اس کے ذریعے مثال دی جا رہی ہے۔ لیکن ذہن میں رہے کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کا تعلق شجر طیبہ سے، اچھا اب ہمیں وہ نقطہ ڈھونڈنا ہے، وہ مقام ڈھونڈنا ہے، بچے بیٹھے وہ گوگل لوکیشن ڈھونڈنی ہے کہ جہاں پر کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ آ کر یکجا ہو جائیں۔ اگر کسی مقام پر کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ یکجا نہ ہو اور ہم دونوں کو اس طرح سے نہ سمجھ پائیں کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، تو ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے کہ میں نے کل مثال دی تھی کہ عرفات کا میدان اربعین میں مولا حسین کے حرم میں کتنا ازدحام ہوتا ہے، کتنا رش ہوتا ہے، جلوس دیکھا ہے؟ ہاں، جلوس کو 100 سے ضرب دے دو، جو چیز دیکھی ہے اس کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے اس کو، جو چیز نہیں دیکھی۔ آپ مجھے 2-3 دن سے برداشت کر رہے ہیں اسی طرح سے، میں دیکھیں آپ اس طرح سے مجلس نہیں پڑھ سکتا، تو آپ سنیے گا، سمجھیے گا، ضروری نہیں کہ نتیجہ دیتے وقت میں آپ کو اسی انداز سے پوری طاقت لگا کر اپنے سینے کا اور پھیپھڑوں کا سمجھاؤں، آپ نتیجہ جب آئے تو خود ہی سمجھ جائیے گا کہ بات ختم ہو گئی اور تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں۔ لہذا کلمہ طیبہ تک ہمیں جانا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مفسرین نے کہا کہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے، اور شجر طیبہ یعنی مومن، ایمان، قلب مومن، اس میں ایمان ہوتا ہے اور وہ آسمان تک جاتا ہے، ایمان جو مومن کے دل میں ہوتا ہے وہ گڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے مقام پر ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا، بہت بڑے بڑے مفسرین نے کہا، ایک دو نہیں ہیں، میں جناب طبری سے لے کر اور ابن عسیر اور ابن کثیر، جن لوگوں نے بھی کتابیں تفسیر میں تفسیر تحریر کی ہیں، اور تمام تابعین، صحابہ کے اقوال، تو وہاں سے مفسرین نے یہ نکالا، اہل اسلام کے مفسرین نے، کہ صاحب اسلام ہے، ایمان ہے، قلب مومن ہے، قلب مومن میں ہوتا ہے ایمان، اسلام، کلمہ طیبہ، اور پھر وہ آسمان تک جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات آ گئی۔ اب وہ آیت آپ کے سامنے ہوگی جو کل میں نے پیش کی کہ صاحب جب بھی ایمان کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، تو پروردگار عالم رسول کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم۔ حبیب، تم کو وہ غمگین نہ کرے وہ شخص کہ جو کفر کی طرف دوڑے جا رہا ہے، اور میں نے کل عرض کیا یہ بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، جو رسول کے ساتھ ہے، پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات خدا فرما رہا ہے، غمگین نہ کرے تمہیں وہ شخص، جو سارے اون فی الکفر، جو کفر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، سرعت کے ساتھ، بڑی رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں؟ من الذین، پروردگار نے فرمایا ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا، کہ جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بے افواہہم، اپنے منہ سے کہا ہے بس ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں گیا. تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جب آپ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کو ڈھونڈیں تو جتنے لوگ رسول کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہر ایک کلمہ طیبہ کا مالک نہیں ہو سکتا. جن کے ایمان کی حالت یہ ہو، دلوں میں نفاق ہے. تو یہاں سے کتنے لوگوں کو آپ ایگزمپٹڈ کریں گے، کتنے لوگوں کو آپ نکالیں گے؟ بھائی نام نہ قرآن نے لیے نہ میں نام لے سکتا ہوں، لیکن ہم دھیرے دھیرے چلیں رسول خدا کی رسالت کی طرف. پروردگار عالم اسی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں رسول خدا سے مخاطب ہے بڑے عجیب انداز سے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پروردگار نے فرمایا حبیب یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی تاکہ تم نکالو لوگوں کو کہاں سے، اندھیروں سے کفر کے نکالو اور نور کی طرف لے کر آؤ. حبیب کا کام کیا ہے؟ کہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا. کتاب نازل کی گئی، اسی سورہ میں فرمایا لقد ارسلنا موسیٰ بے آیاتنا، ہم نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ موسیٰ دیکھو ہم تمہیں اپنی آیات کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اندھیروں سے نکالو تم اپنی قوم کو اور نور کی طرف لے کر آؤ. تو جناب رسول خدا کو بھی بھیجا گیا اسی لیے کہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، جناب موسیٰ کو بھی بھیجا گیا اسی لیے کہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں. تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ فرق ہے، فرق یہ ہے کہ موسیٰ سے کہا لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اور حبیب کی بات جب آئی تو کہا لعمرک، حبیب تمہاری جان کی قسم. حتیٰ پروردگار جب اپنی قسم کھا رہا ہے ایمان کا معیار بتانے کے لیے تو فرما رہا فلا و رب کا، حبیب تیرے رب کی قسم، پروردگار تو تو ہے محمد مصطفیٰ کا رب، کہہ دے اللہ کی قسم. کہہ رہا ہے حبیب تمہارے رب کی قسم، یعنی پروردگار کو کتنی محبت ہے رسول خدا سے کہ جب اپنی ذات کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہے تو حبیب کے ذریعے اپنی قسم کھاتا ہے. یعنی پروردگار ہے مکمل غیب، رسول خدا ہے مکمل شہود ظاہری لحاظ سے. یہ جو پروردگار عالم نے آیت نازل کی عالم غیب سے، غیب سے آیت چلی، ذات پروردگار جانتی ہے کہ آیت کہاں سے چلی، کس تک جانی ہے، لیکن اتنا عزیز رکھتا ہے پروردگار محمد مصطفیٰ کو کہ غیب میں رک کر اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا. ذات محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ جہاں غیب اور شہود آ کر ملتے ہیں. فلا و رب کا، حبیب تمہارا رب ہے مکمل غیب میں، تم ہو ان کے سامنے، تمہارے رب کی قسم، یعنی اپنے ذکر کو پیچھے کر کے حبیب کے ذکر کو آگے کرنا. تو یہ پروردگار عالم جو رسول خدا اور جناب موسیٰ کے بارے میں جو گفتگو کی وہ کس طرح سے کی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی عزت اور احترام کے ساتھ جان کی قسم کھا رہا ہے. لیکن اب ذرا مزید آگے چلیے سورہ احزاب میں، موسیٰ سے کہا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تم کو اس لیے بھیجا کہ اندھیروں سے نکال کر ان کو نور کی طرف لاؤ. تو رسول خدا کے بارے میں بھی یہ کہا سورہ ابراہیم کی پہلی آیات میں الف لام را، ابھی آیت پڑھی کتاب انزلنا ہو جائے، تاکہ کتاب نازل کی تاکہ اندھیروں سے نکال کر نور تک لاؤ. فرق کہاں پر ہے؟ فرق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو چل کر سورہ احزاب میں ان مقامات میں سے ایک مقام کے جہاں پر رسول خدا کی رسالت کے فرق کو واضح کیا. یا ایھا النبی، کیا خوبصورت گفتگو ہے. موسیٰ سے کہا لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، عیسیٰ کی قوم کا قول نقل کیا کہ اذ قالوا لعیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب اس قال الحواریون، جب عیسیٰ کے ساتھیوں نے عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، تمام کے تمام انبیاء کی اقوام نے ان کا نام لے کر بات کی، پروردگار نے نام لے کر بات کی. اگر نام نہیں لیا نبی اور رسول کہہ کر مخاطب کیا تو آپ کے اور ہمارے نبی کو، یعنی پروردگار عالم کے تمام انبیاء نبی ہیں، لیکن اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی برکت ہے. اس رسول نے کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعاء کا دعاء بعضکم بعضا، خبردار جب تم ہمارے رسول کو پکارتے ہو تو اس طرح سے مت پکارو جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، قوم صالح، قوم شعیب، سب نے اپنے انبیاء کا نام لے کر بات کی. پروردگار کو غصہ نہیں آیا، لیکن پروردگار عالم نے جب محمد مصطفیٰ کی بات کی، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، عجیب انداز سے گفتگو کی. سورہ احزاب کی آیت سنیے، فرق سمجھیے ذرا کسی حد تک رسول خدا کا اور جناب موسیٰ کا. کہا موسیٰ سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ. جناب رسول خدا، سورہ احزاب، یا ایوہ النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تم کو بھیجا. اچھا جب پروردگار تجھ کو کہنا تھا کہ ہم نے تم کو بھیجا تو نبی نہ کہتا، لوگ خود سمجھ جاتے کہ تم نے بھیجا. لیکن اتنی مٹھاس ہے، پروردگار کو احساس ہوتا ہے مٹھاس کا وجود ہے سید انبیاء کا ذکر کرتے وقت، یا ایوہ النبی، بار بار نبوت کا ذکر، بار بار رسالت کا ذکر. فرما رہا ہے یا ایوہ النبی، انا ارسلناک، ہم نے تم کو بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ فسراجا منیرا. ہم نے تم کو بھیجا حبیب، کس طرح سے بھیجا؟ ارسلناک شاہدا، گواہ بنا کر بھیجا، و مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، خوف خدا دلانے والا بنا کر بھیجا، و داعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے تم کو خدا کی اجازت سے خدا کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، و داعیا الی اللہ باذنہ، و سراجا منیرا، اور ہم نے تم کو ایسا چراغ بنا کر بھیجا جو نور دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری بنانے والا بنا کر بھیجا، خوف خدا دلانے والا بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول خدا کتنا خوف خدا دلائیں گے؟ رسول خدا کس پر گواہ ہیں؟ رسول خدا کے چراغ کی روشنی کتنی ہے؟ خدا نے ذکر نہیں کیا. یعنی دیکھو، جب ہم نے ذکر نہیں کیا کہ محمد مصطفیٰ کس پر گواہ ہیں، تو آدم سے لے کر موسیٰ تک سب پر گواہ محمد مصطفیٰ ہیں. سمجھ رہے ہیں اب رسالت کو ختمی مرتبہ کی؟ اگر ہم نے کہا خوشخبری دینے والا، تو سب سے بڑی خوشخبری تم کو محمد مصطفیٰ دیں گے. محمد مصطفیٰ سے آگے کسی کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، سب فضول باتیں. سب سے بڑی خوشخبری محمد مصطفیٰ دیں گے، سب سے اہم ترین خوشخبری محمد مصطفیٰ دیں گے. داعیا الی اللہ باذنہ، خدا کی ذات کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وہ سراجا منیرا، اور چراغ اس طرح کا بنا کر بھیجا کہ جس کی روشنی ہے، جو روشنی دے رہا ہے. کتنی روشنی اور کب تک روشنی، یہ تم طے نہیں کرو، یہ ہم جانتے ہیں کہ کہاں تک. اب یہ اور بات ہے کہ اگر رسول خدا حدیث قصہ کے آخر میں کہہ دیں انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو گھبرائیے گا مت. جتنا انارہ، جتنی روشنی رسول خدا کے وجود کی ہے، اتنی ہی روشنی ان کی بھی ہے. انہوں نے رسول خدا سے روشنی لی نہیں ہے. رسول خدا فرما رہے انہم منی و انا منہم، یہ میری حقیقت کا حصہ ہیں. یعنی جتنی میرے ذات کے چراغ میں روشنی دینے کی طاقت ہے، اتنی ہی ان میں طاقت ہے. بات یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. چلتے ہیں دوبارہ اسی آیت کی طرف، سورہ ابراہیم کی 25ویں آیت جو سرنامہ کلام ہے. خدا نے کیا فرمایا؟ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلہا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہے. اچھا زمین آیت نے نہیں کہا، میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور یہ غلط کہا میں نے، منہ سے نکل گیا. جڑیں ذہن انسان کا ہے تو سب کے لسان ہو گیا، زبان پھسل گئی، ورنہ خدا نے کہا جڑیں گڑی ہوئی ہیں. اب کہاں گڑی ہوئی ہیں سوال تو ہے. اصلہا ثابت و فرعها فی السماء، شاخیں تو آسمان تک ہیں. اور میں نے بتایا کہ مملکت لافتح پرسوں درسوں گفتگو گزری. اب یہاں پر اصلہا ثابت، جڑیں اس کی گڑی ہوئی ہیں، یہ بتا دیا جڑیں گڑی ہوئی ہیں، یہ نہیں بتایا جڑیں کہاں گڑی ہوئی ہیں اور ان جڑوں کی خاصیت کیا ہے. اگلی آیت میں بتایا پروردگار عالم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. دیکھو پروردگار عالم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پروردگار یثبت تثبیت، تثبیت یعنی کسی چیز کو جمع دینا، کسی چیز کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ گاڑ دینا، ٹھوک دینا، جمع دینا، گھوپ دینا. یثبت اللہ الذین، پروردگار خود تثبیت کرتا ہے یعنی گاڑ دیتا ہے، گھوپ دیتا ہے. کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. پروردگار گاڑتا ہے، پروردگار ان کے پیروں کو جمع دیتا ہے. کس طرح سے؟ بالقول ثابت. بھائی پروردگار کہہ رہا ہے کہ کرتا میں ہوں، لیکن ایک ضرورت ہے مجھے قول ثابت کی. تو سرکار آپ خدا تک کیسے پہنچ جائیں گے بغیر قول ثابت کے، جب خدا آپ تک پہنچ رہا ہے قول ثابت کے؟ پروردگار کی نہ میں نے نعوذ باللہ زبان پکڑی تھی نہ آپ نے، لیکن پروردگار کہہ سکتا تھا یثبت اللہ الذین آمنوا. پروردگار ثابت قدم رکھتا ہے صاحبان ایمان کو. پروردگار نے ہماری مدد کے لیے نازل کیا قول ثابت کو کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. قول ثابت کے ذریعے پروردگار صاحبان ایمان کو برقرار رکھتا ہے، گڑا کر رکھتا ہے، جمع کر رکھتا ہے. تزلزل نہیں آتا، قدم نہیں لڑکھڑاتے، لغزش نہیں آتی. یعنی اب اگر آپ کو ان لوگوں کے دائرے سے نکلنا ہے، کن لوگوں کے دائرے سے؟ کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. حبیب غمگین کیوں کر رہا ہے تم کو وہ شخص کہ جو کفر کی طرف دوڑے جا رہا ہے؟ ان لوگوں میں سے کہ جس نے کہا کہ آمنا بافواہم، ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، بس منہ کی حد تک، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. اب اگر آپ کو ان منافقوں کے، ان غلیظ لوگوں کے، ان ملعون لوگوں کے، ان خبیث لوگوں کے، ان جہنمیوں کے، ان نہایت گرے ہوئے لوگوں کے کہ جو رسول کے سامنے آ کر منافقت سے کام لے رہے ہیں، بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میرا جملہ نہیں ہے، مولانا کہاں سے پڑھا؟ قرآن مجید سے پڑھا، کلام مجید سے پڑھا، آیت وہاں پر ہے لا یحزنک الذین یسارعون. آیت میں دو خصوصیتیں ہیں، ایک تو رسول کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، خدا تسلی دے رہا ہے، حبیب غم مت کرو، یہ جو کفر کی طرف جا رہے ہیں لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے، یہ لوگ اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں. اگر آپ کو اور مجھے ان لوگوں کے گروہ سے باہر نکلنا ہے تو کیا کریں؟ قول ثابت کو اپنانا پڑے گا. یوسف کیوں؟ کیونکہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. منافق اور مومن کا فرق کیا ہے؟ منافق کے پاس قول ثابت نہیں ہے، مومن کے پاس قول ثابت ہے. قول ثابت کی مدد سے پروردگار مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے. کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے ایمان پر، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے ایمان پر. پروردگار نے عجیب جملہ کہا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، پروردگار ظالمین کو گمراہ کرتا ہے. پروردگار نے یہاں پر کسی عبادت کی بات نہیں کی، کسی اصول دین فروع دین کی بات نہیں کی. پروردگار نے کہا جو ظلم کرتا ہے نا اس کو خدا گمراہ کرے گا، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قول ثابت کے سلسلے میں ظلم ہوگا، تبھی تو خدا نے کہا کہ ثابت قدم ان کو لگتا ہے جو ظالم ہیں. دیکھو ان کو پروردگار گمراہ کر دے گا ان کے ظلم کی وجہ سے. اب یہ قول ثابت ہے کیا اور قرآن میں کہاں ڈھونڈا جائے؟ سوال ہے، یہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا. بھائی قول ثابت تک جانے سے پہلے جس کی نبوت سب سے زیادہ ثابت ہے اس کا نام تو بتائیے. جس کی نبوت سب سے زیادہ مستحکم ہے، گہرائی ہے، گیرائی ہے، دائرے میں پھیلاؤ ہے، کس کی نبوت ہے؟ رسول خدا کی نبوت ہے. رسول خدا کی ذات کب سے نبی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کب سے نبی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ ہم فیہا خالدون کے مرحلے پر جو جہنمی جائیں گے اور ہم فیہا خالدون کے مرحلے پر جو جنتی جائیں گے. ہم فیہا خالدون یعنی زمان ابد الآباد رسول خدا کی رسالت کے ذریعے طے ہوگا. تو سمجھے آپ اپنے رسول کی رسالت کو کہ جس کی رسالت محیط ہے وہاں تک کہ جہاں تک سوائے خدا کے کسی کا علم نہیں جا سکتا. ہم فیہا خالدون. تو سمجھ میں آیا کہ رسول خدا کی رسالت سب سے زیادہ مستحکم ہے. اب کیا کیا جائے؟ قول ثابت کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ اب اگر قرآن میں پروردگار یہ کہے یا ایہا الرسول
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته.
حبیب تمہاری رسالت ابد الآباد تک ہے، تمہاری رسالت کے آگے نہ موسیٰ کی حیثیت، نہ عیسیٰ کی حیثیت، نہ آدم سے لے کر عیسیٰ کسی کی حیثیت نہیں. حبیب ایک قول تم پر نازل کیا ہے، انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری قول تم پر نازل کر رہے ہیں، اور فرمایا حبیب دیکھو یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، اس بات کو پہنچا دو کہ جو تم تک آئی. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ قول ثابت کو اس آیت کے علاوہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اگر یہ آیت بلغ، آیہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر یہ قول ثابت کو نہیں بتا رہی تو تم بتاؤ کہ جس پیغام کو رسول کی رسالت کے مقابلے میں رکھا جا رہا ہے، اگر نہیں کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. قول ثابت، مجھے پورے قرآن میں دو قول ثابت دکھے کہ جو رسول کی رسالت کے برابر ہے. میں کیا جملہ ہے، اور آپ پورے دل و دماغ کے ساتھ سنیے، کھیل نہیں ہے. رسول خدا کی رسالت، پروردگار عالم رسول کی رسالت کا جہاں ذکر آتا ہے پروردگار کے تیور بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتا ہے. سورہ محمد جا کر پڑھیے، سورہ محمد رسول خدا کے نام کا سورہ، رحمت للعالمین کے نام کا سورہ. خدا نے سوائے اس سورہ میں پھٹکارنے کے، ڈانٹنے کے، مذمت کے، تان و تشنیع کے، لعنت ملامت کے کوئی کام نہیں کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ہمارے نبی کا سورہ ہے نا، یاد رکھنا جو نبی کے ساتھ ہیں تو ہیں، لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارا نبی مظلوم ہے، سیدھا ہے، نیک ہے، سر جھکا کر ہر ایک کی بات سنتا رہتا ہے تو تم سمجھو اس نبی کا کوئی وارث نہیں ہے. ہمیں اس کے وارث سورہ محمد بھیجی ہے نبی کے نام سے، گھر میں جا کر پڑھیے گا. پروردگار عالم نے اتنی لعنتیں کی ہیں ان پر، اتنی لعنتیں کی ہیں ان پر، ارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس طرح سے آواز نہ دو، اس طرح سے آواز مت دو، نبی کے گھر میں جاؤ، کھٹکھٹا کر جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. نبی کی حکومت آخرت میں نبی کو مقام محمود عطا کیا. لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ تمام اعزازات ایک طرف، وہ پیغمبر جس سے پروردگار گفتگو کرے یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر، حبیب تمہاری جان کی قسم ہم تم سے محبت کرتے ہیں، فنا ہو جائیں تمہاری ذات میں، ہم تک آ جائیں گے. ابراہیم کو جب شعور آتا ہوا عالم غیب کا، تب پہنچے معرفت رسول اللہ تک. یہ قول ثابت پروردگار ہے کیا؟ کوئی نیا نبی بھیج رہا ہے تو؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ چیز جو پہنچی ہے تم تک پروردگار عالم کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، رسالت اکارت گئی. میں ادب رسالت کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضرت ختمی مرتبت نہیں کہوں گا، سید الانبیاء والمرسلین، ان کا ادب کا پاس کرتے ہوئے تمہاری رسالت پوری اکارت گئی. یہ وہ پیغمبر ہے کہ جو خدا کے ہر حکم کو انجام دیتا ہے. یہاں نوح کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے بیٹے سے گفتگو کی، پروردگار نے سرزنش کی، ہم نے کہا نہیں تھا، ہم کہہ رہے ہیں لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ہم سے ان لوگوں کے بارے میں بات مت کرنا جو ظلم کے مرحلے پر ہیں. کیا مطلب ظلم؟ نوح کو سمجھا رہا ہے پروردگار عالم، عجیب. لیکن رسول خدا وہ پیغمبر ہیں جو ہر کام کر رہے ہیں، اطاعت تامہ کے مرحلے پر ہیں. رسول خدا کی اطاعت بندگی اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے تشہد میں ذات کبریائی کی گواہی کے بعد مصطفیٰ کی گواہی کو رکھا، اور مصطفیٰ کی گواہی کو جب رکھا تو عبودیت کے مرحلے کا ذکر کیا. یہ جناب ختمی مرتبت کی عبودیت ہے کہاں سے کہاں تک؟ دنیا سے عقبہ کا سفر کیجئے، ظہور سے غیب کا سفر کیجئے،
تمام آیتیں نازل ہوئیں رسول خدا پر، قرآن نازل ہوا، لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ جب معراج کو لے کر گیا پروردگار عالم، فرمایا لنوریہ من آیاتنا، یعنی وہ آیتیں جو دنیا میں بھیجی جا سکتی تھیں بھیج دیں، کچھ آیتیں تھیں جو نہیں بھیجی جا سکتی تھیں، عالم غیب سے شہود میں نہیں آ سکتی تھیں، مصطفیٰ کو ظہور سے غیب میں بلا کر آیتیں دکھائی گئیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر نہیں کیا تو سارا کام اکارت گیا۔ ایک تو یہ قول ثابت، دوسرا قول ثابت کہاں پر ہے؟ وہ فعل ثابت بھی ہے، وہ قول ثابت بھی ہے، وہ کہاں پر دکھا؟ رسول خدا کی رسالت کے ہم پلہ کس طرح کس کو کیا؟ سرکار دیکھیے، اگر کوئی آ کر کام کرے آپ کے لیے تو آپ اس کو، اگر کوئی نیورو سرجن ہو، کسی کی خدا نخواستہ بزرگ کی طبیعت خراب ہو اور وہ اس کے دماغ کا، برین کا آپریشن کرے اور وہ کہے یہ پکڑیے 1000 روپے، سرجن کیا کہے گا؟ کہے گا اپنے پاس رکھیے۔ اچھا 20,000 30,000، کہے گا گاڑی کا ڈینٹر جو ڈینٹ نکالتا ہے نا وہ 30,000 لیتا ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کے کتنے پیسے ہو پھر؟ 15,00,000 روپے، کیا مطلب؟ سرکار یہ طریقہ یہی ہے، نیورو سرجن شہر کے یہی لے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، رسول خدا کے بارے میں خدا کہے جو اجر ہم نے رسالت کی زحمتوں کا آدم سے لے کر عیسیٰ کو دیا، محمد تم بھی وہ لے لو، تو رسول خدا وہ سرجن نہیں ہے جو مارکیٹ کے ساتھ مکس اپ ہو؟ یہاں پر اجر نہیں ہو سکتا، وہ رسول ہے ہی نہیں، ہے آدم نہیں ہے، یہ یونس، یعقوب، یوسف، ادریس، ذوالکفل، ذوالقرنین، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل نہیں ہے یہ، اس کو وہ مزدوری ملنی ہی نہیں چاہیے جو باقی انبیاء کو ملی۔ مزدوری ایسی ہو، دو پہلو ہو، رسول کی عزت بھی ہو اور جو محنت کی ہے اس کا حق مل جائے، تو وہ ہوگی قول ثابت، اس کے ذریعے تمہارے قدم ایمان کی زمین پر گڑے رہیں گے۔ پہلا قول ثابت کیا تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت یاد ہے نا سب کو، 18 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے، اور پھر کٹھن لہجے میں، کڑوے لہجے میں آیت آئی تھی، رسول خدا نے بھی کڑوے انداز سے پہنچائی، دھوپ کے نیچے کھڑے رہو، پہلو ہونے چاہیے رسول خدا کو جو اجر دیا جائے۔ ایک تو تکریم رسالت ہو، سرجن آپریشن کرے آپ کے کسی عزیز کا، آپ نوٹ لے کے جائیے اس کے آفس میں اور یوں پھینک دیجئے، کہے گا اٹھائیے باہر نکل جائیے، بھائی 15,00,000 مانگے تھے دے تو دیے، تمیز ہے آپ کو، میری عزت کا خیال کیا؟ تو مزدوری دیتے وقت عزت کا بھی خیال ہوتا ہے، مزدوری ہو کام کے برابر کی اور عزت کا بھی خیال ہو۔ خدا نے کہاں پر خیال کیا؟ جا کر دیکھو سورہ شورا کی آیت میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، حبیب ان سے کہہ دو تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس ایک اجر چاہتا ہوں، میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا۔ تو اب سمجھ میں آیا قول ثابت ہے کیا؟ تمہارے قدم ایمان کی زمین پہ گڑیں گے کیسے؟ چلیے دوبارہ سورہ ابراہیم کی 26 آیت کی طرف، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پروردگار ثابت قدم رکھتا ہے ایمان لانے والوں کو، کس طرح سے؟ قول ثابت کے ذریعے. یذل اللہ الظالمین، یہ کن ظالموں کی بات ہو رہی ہے؟ جو ظلم کرے گا قول ثابت کے سلسلے میں، جو ظلم کرے گا رسول خدا کی مزدوری دینے کے سلسلے میں. دیکھو ہر ظلم برداشت کر لیتا ہے پروردگار. گمراہی جب آتی ہے جب رسول سے ٹکر لو، اور رسول سے ٹکر اگر قول ثابت کو کچل کر لو تو سیدھا ٹھکانا، پھر مرضی پروردگار نہیں مل سکتی. تو کس طرح سے؟ اور پھر تیسرے مقام کو عرض کروں، اب مصائب سے رب دوں کہ یہ رب تھے مصائب کے ساتھ. اب میں مصائب کی طرف، کیونکہ جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے میرا، کہ قول ثابت دو جگہ پہ آپ کو ملا، تیسرا قول ثابت کہاں پر ہے؟ یہ جو دو قول ثابت دیے تھے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو میرے منہ مت لگنا، یفعل اللہ ما یشاء، خدا جو چاہے گا کرے گا. پروردگار کیا کرے گا؟ قول ثابت سے ٹکرا ہے، پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا کروں گا. یہ یفعل اللہ ما یشاء. اور تیسرا مرحلہ جب شجرہ طیبہ کا آغاز ہو رہا ہے، وہ رسول جس سے پروردگار یہ کہے کہ حبیب کم عبادت کرو، حبیب یہ کام کیا کر رہے ہو، زحمت میں مت ڈالو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بس یہ مت کرو. پاؤں سوج گئے، ارے راتوں کو اتنی عبادت کر رہے ہو، بہت چہیتے ترین، لاڈلے ترین، محبوب ترین رسول رسول خدا. لیکن جب شجرہ طیبہ کا کلمہ طیبہ سے آغاز ہو اور پروردگار یہ کہے حبیب اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر عطا کی. دیکھو حبیب، اب یہ جو کوثر عطا کی ہے نا، اگر یہ کوثر نہ ہوتی تم سراج منیر نہ رہتے. ارے قیامت سے پہلے ظہور کس کا فرزند کرتا؟ یہ سراج منیر کا سلسلہ چلتا کیسے؟ ہم نے تم کو سراج منیر بنایا، لیکن تمہارے نور کی روشنی منتقل کیسے ہوگی؟ اگر نہ ہوتی ام المومنین خدیجہ غرہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ، سیدہ کس کی آغوش میں آتی؟ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَر کیسے آتا؟ معمولی سورہ مت سمجھو، کوثر کو معمولی مت سمجھو. جب کوثر عطا کی ہے نا تو یہ نہیں کہا بس اب عبادت مت کرنا، کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے. کیوں پڑھو؟ شکرانہ اس چیز کا کہ جو تمہارے وجود کے برابر ہو. مجھے یہ بتائیے خدا رسول کو کیا دے جو توقع یہ رکھے شکر ادا کرو. مساوی کوئی ایسی چیز ہو جو رسول کی، بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ختم نبوت کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اجزاء اور شرائط نبوت کی بات کیجئے. کہ انا آتینا کل کوثر، حبیب نماز پڑھو. کیوں نماز پڑھو؟ اگر نہ ہوتی یہ کوثر تو سراجن منیرہ کہاں جاتا، نور دمکتا کیسے، سید الشہداء کس کی آغوش میں آتے، حسن مصطفیٰ کس کی آغوش میں آتے، رسول کس کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے. مجھے یہ بتائیے اگر سیدہ کو آپ قول ثابت نہ مانے، مجھے یہ بتائیے اگر سیدہ کو کلمہ طیبہ نہ مانے، اگر سیدہ کو شجرہ طیبہ نہ مانے، تو پھر جا کر ڈھونڈ کے بتلائیے نا کوئی ایسی خاتون تو ہو کہ جس کے احترام میں پروردگار عالم، کہ پروردگار عالم رسول خدا کا نام نہیں لیتا، جس کا رسول کا نام نہیں لے رہا، سیدہ آ رہی ہے وہ رسول مقام سے کھڑا ہو رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ وجود سیدہ کی حقیقت کا اعلان ہے. جناب سیدہ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے، واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے جو روایت کانت فاطمہ تو تب کی لیلا و نہار، سیدہ رات دن گریا کرتی تھی. اچھا پھر تاریخ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آئے. اچھا جب کسی کا باپ مرا ہو اس گھر میں دو نواسے اور نواسی بھی ہو، جب لوگ آئے ہیں تو توقع کیا ہوگی؟ علی بتائیے سیدہ کی طبیعت کیسی ہے، ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دیں تیمارداری کے لیے. علی آپ کے گھر میں کھانا پک رہا یا نہیں پک رہا؟ فاطمہ گھر کا کام،
کس طرح سے انجام دے رہی. یہ تو بچے آئے ہوں گے شہزادے دونوں کہ تعزیت, بیٹا حسن تم بتاؤ کوئی کام ہے, نانا یاد آتے ہوں گے, بیٹا صبر کرو. جملہ کیا کہا گیا, یا علی ان فاطمہ تبکی لیلن و نہارن فلا یحنئ لنا العیش فی الیوم. علی, فاطمہ رات دن روتی ہیں, دن کو ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے, رات کو ہماری نیند متاثر ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, اور جملہ کیا, یا علی اخبر فاطمہ, یا علی فاطمہ کو جا کر یہ بات آپ بتا دیجئے. جملہ کتنا عجیب ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ امیر المومنین کے دل پہ کیا چھوئیاں چلی ہوں گی. بخدا علی ابن ابی طالب مظلوم ہے, واللہ علی ابن ابی طالب مظلوم ہے. خدا تم کو اور مجھ کو اسی مظلومیت پر ایمان کے ساتھ موت دے, قبر کی پہلی رات یہی ایمان باقی رہے, پورے صراط تطاین و کتب نظم میزان کے وقت یہی ایمان باقی رہے. مولا کائنات مظلوم ہے, سر جھکا کر آئے سیدہ کے پاس, کہا سیدہ یہ مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دن سے علی ابن ابی طالب نے کہا ہوگا. سیدہ نے کہا یا علی ان سے کہہ دیجئے ما اقل مکسی بینہم, علی ان سے کہہ دیجئے رسول کی بیٹی کچھ دنوں کی مہمان ہے, میں ہاتھوں کو جوڑ کے سیدہ سے کہوں گا سیدہ ذرا دھیمے بولیے, کہیں زینب نے سن لیا تو دل کا کیا حال ہے. علی آئے دوبارہ مدینے کے لوگوں کو یہ خبر سنائی. اب علی کرے تو کیا کرے, گئے مدینے سے باہر بیت الحزن بنا دیا, ایک صاحبان رکھا, وہاں سیدہ جاتی تھی, وہاں پر گریا کرتی تھی, صبح کو حسن حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی, لے کر جاتی تھی, دن بھر گریا کرتی تھی, اور عصر کے وقت مولا کائنات چلے جاتے تھے لینے کے لیے. عزیزو جب یہ جملہ آپ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ نہیں آتا. روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی چلی جاتی تھی. اس گھر میں ایک بی بھی تو ہے جناب زینب, اس کو کیوں نہیں لے کے جاتی تھی؟ کیونکہ جو سمجھ میں آتا, جس دل خراش انداز سے سیدہ گریا کرتی تھی, زینب مستورات میں سے ہے, نسوان ہے, سنبھال نہ پاتی. میں کہوں گا بی بی جس زینب کا اتنا خیال رکھا تھا نا, وہ زینب کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک گئی ہے, کبھی حسین کا سر آتا تھا, کبھی عباس کا سر لو کے نیزہ پر, کبھی علی اصغر, کبھی علی اکبر کا, علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دکھا, حسین کا سر لو کے نیزہ پر دکھا. روایت کے الفاظ, آخری جملہ سن لیجئے بس. مولا کائنات عصر کے وقت جاتے تھے, اجرک اللہ یا بقیت اللہ یا حجت ابن الحسن, اجرک اللہ فی مصاب امک فاطمہ یا بقیت اللہ. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں جملہ کیسے, اہل بیت کا دستور یہ ہے کہ مستورات پیچھے چلتی ہیں, مرد آگے چلتا ہے. شیخ عباس قمی کی روایت لکھی ہے, وہ کہنت تساخو بین یدیا, علی فاطمہ کو آگے آگے چلا کر جاتے تھے. سبب کیا تھا؟ وہ عورت پیچھے چلتی ہے جس کے لڑکھڑا کر گرنے کا خطرہ نہ ہو, ارے جس کا بازو جس کی پسلیاں شکست, وہ کیسے چلتی ہے؟